بڑے لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہمارے خیال میں تو جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. یہ شرک کا کرشمہ تھا کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور انسان کو ہدایت گمراہی نظر آنے لگی. جیسے اقبال نے بھی کہا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یعنی قومیں جب غلام ہوتی ہیں کسی دوسری قوم کی، تو ان کا ضمیر، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ، ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی. وہ اپنی اصل سے کٹ کے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، دوسروں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں اور اس پر فخر کرنے لگتے ہیں. غلامی میں وہ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ درست نظر آنے لگتی ہیں. تھا جو نہ خوب بتدریج گریجولی وہی خوب ہوا، کل تک جو چیز غلط تھی آج وہی درست تکنے لگی، ویلیوز بدل گئیں. اور اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے اصل آبا و اجداد سے نہیں جڑے ہوئے. ہم اپنا رشتہ محمد بن قاسم سے جوڑنے کی بجائے راجہ داہر سے جوڑنا پسند کرتے ہیں. اس لیے راجپوت ہونے پہ کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم راجوں کی اولاد ہیں. مسلمان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسی راجہ کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، اس کی تو قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور مسلمان ہے. اس کے لیے تو سب سے قدر دانی کی اور قیمتی چیز اس کا دین ہے. وہاں تو بلال حبشی ہو یا صہیب رومی ہو یا کوئی عرب ہو، وہ ایمان کے لیول پہ آ کر سب برابر ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، بڑائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں. نوح علیہ السلام ایک سچائی کی دعوت دے رہے تھے تو سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے کہا یہ سب حماقت ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے. اب خاص طور پر قرآن نے یہ کیوں مینشن کیا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں وہ جو کچھ کہیں گے عوام وہی کچھ کہے گی. جو وہ پہنتے ہیں عوام اسی کی نقالی کرتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں عوام اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، عوام فالوورز اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں. اس لیے ان کا کہنا صرف کہنا نہیں تھا بلکہ سب کی گمراہی کا پیش خیمہ تھا، اسی لیے ان کو بار بار کریٹیسائز کیا جائے گا. قال یا قوم، کہنے لگے اے قوم. کس نے کہا اے قوم؟ نوح علیہ السلام نے. لیس بی دلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، میں بالکل گمراہ نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں. جس کو تم گمراہی کہہ رہے ہو وہ دراصل کیا ہے؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. سوچیں کہ اگر ایک رسول کو لوگ بھٹکا ہوا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو پھر اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بارے میں ایسا کوئی کمنٹ سنتا ہے تو ایک دم شیکی ہو جاتا ہے نا، ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں، اچھا تو سب یہی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. یہی تو پھر فرق ہے شک اور ایمان کا. شک میں نہیں پڑنا چاہیے کبھی، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے. ابلغکم رسالات ربی، اور میں خود سے کوئی باتیں بنا کے نہیں پیش کر رہا، میں تم کو تمہارے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ نے جو چاہا ہے وہ تم کو بتا رہا ہوں. مثلا اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ تو بالکل ہی بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں یا فنیٹک ہو گئے ہیں یا کچھ اور، تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سوچیں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہوں یا قرآن کو پڑھ کر کرتی چلی جا رہی ہوں. اگر کوئی چیز قرآن کو پڑھ کر قرآن کے حکم کے مطابق ہے تو پھر کوئی جو چاہے کہے، اصل راستہ یہی ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم, اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, انصح لکم, اللہ کا پیغام لایا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ خیر خواہی کس کی, جسے اللہ کی طرف بلانا ہو, پیغمبروں کا طریقہ تبلیغ یہی تھا, اس کی اہم ترین خصوصیت لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. أَوَعَجِبْتُمْ, کیا تم کو تعجب ہوا, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے, اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ رب کا ایک پیغام تم تک آ گیا, اور وہ پیغام کس پر آیا, علی رجل منکم, تم میں سے ایک شخص پر, یعنی میں تمہارے اندر سے ہی ایک ہوں, تم جیسا ہی ہوں. تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے, اور پیغام کس لیے آیا ہے, لینذرکم, کہ وہ شخص اس پیغام کے ساتھ تم کو ڈرائے, اس کے مطابق تم کو خبردار کرے. ولتتقوا, اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے, نمبر ایک لوگوں کو خبردار کرنا غلط چلنے سے, غلط کاموں سے, نمبر دو کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو, اللہ کا احساس. یہ مقاصد ہیں تبلیغ کے. مثلا آپ کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے آپ کا, ولتتقوا ولعلکم ترحمون, اور الٹیمیٹلی اللہ کے رحم کے مستحق قرار پاؤ. لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی, فکذبوہ, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فانجیناہ, تو ہم نے اس کو نجات دے دی, ہم نے اسے نجات دے دی. کس کو, نوح علیہ السلام کو, اور کس کو, والذین معہ, ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. کہاں پر ساتھ تھے, فی الفلک, کشتی میں. واغرقنا, اور غرق کر دیا ہم نے, ڈبو دیا ہم نے, الذین کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین, وہ اندھے لوگ تھے, اندھے. اب یہ سارا واقعہ جو کئی سالوں پر مبنی ہے, چند آیتوں چند لائنوں میں مختصراً بتا دیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا گیا, اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد قصہ گوئی نہیں کہ چھوٹی بات کو بھی بڑا کر کے دکھایا جائے. اصل مقصد کیا ہے, سبق دینا. اس لیے وہ ان اہم حصوں کو ہی اجاگر کرتا ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہوں. اور یہی واقعہ قرآن میں مختلف جگہ پر دہرایا جائے گا, اور ہر جگہ اس موضوع کی مناسبت سے وہی حصے زیادہ تفصیل سے آئیں گے جو وہاں ضروری ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہم کانو قومن امین, وہ اندھے لوگ تھے. امین اور اعمی میں کیا فرق ہے, یہ بھی ملاحظہ کیجئے. امین دل کے اندھا پن کو کہتے ہیں, اور اعمی آنکھوں کا اندھا پن. ان کو اندھا کیوں کہا گیا, کیا واقعی وہ سب اندھے تھے, نہیں. بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے وہ نشانی نہیں دیکھ پا رہے تھے جو نوح علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتاری تھی. نوح علیہ السلام کی شکل میں جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور جو نشانی کے روپ میں حق کو نہ پہچانے, خدا کی نظر میں وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی امین, اندھا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کا المیہ کہ ماضی کی شخصیتوں کو تو پتھروں کی شکل میں پوج رہے تھے, اور حال کی شخصیت جو ایک سچائی لے کر آئی اور حقیقی خیرخواہی کر رہی تھی, اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ہے نا عجیب بات. کن کی محبت میں گرفتار تھے؟ ماضی کے لوگوں کی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ بڑے, واقعی بڑے تھے, اور نوح علیہ السلام کی سچائی میں ان کو کوئی بڑائی نظر نہ آ رہی تھی. یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ حق بات کہنے والے کو اسی قسم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ان کون ہے؟ قوم, قوم کے بھائی, یعنی وہ انہی میں سے تھے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر احساس ہو کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں تھے, وہ ہمارے اپنے تھے. قوم عاد کیا تھی؟ یہ عرب کی قدیم ترین قوم ہے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ احقاف میں. احقاف یہ کہاں ہے؟ یمن اور یمامہ کے درمیان, الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. وہ ڈیزرٹ ہے نا الربع الخالی, جہاں کچھ بھی نہیں. موجودہ نقشے میں عمان دیکھا ہوا آپ نے, یمن دیکھا ہے نقشے, یہ دیکھا کبھی تو. بہرحال خاص طور پر یہ واقعات پڑھتے ہوئے نقشے کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان صحیح پکچر اس کے ذہن میں آئے کہ کس علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے کیا خرابی کی. بہرحال وہ جہاں بھی تھے عرب قوم تھے, اور عرب کی قدیم ترین قوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے جو لوگ کنارے پہ آ اترے, وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ علاقہ آباد کیا احقاف کا, اور بہت ہی قداور طاقتور, اپنی قوت میں بے مثال لوگ تھے. ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی. ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جس سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا, کیونکہ ان کا مسئلہ بھی وہی تھا, ان کے اندر کی خرابی بھی وہی تھی, یعنی شرک. ابتدا میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے, لیکن ان میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا, لیکن قوم کے سرداروں کو اس نبی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, ان کو جھوٹا قرار دیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں, یعنی اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو. افلا تتقون, کیا تم تقوی سے کام نہ لوگے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ, کہنے لگے وہ سردار, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے, انا لنراک فی سفاہت, کہ بے شک ہم تو تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا خطاب ملا تھا؟ فی دلالت, اور یہاں فی سفاہت, کہ تم تو ہم کو بالکل احمق نظر آتے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں, بے وقوف بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو. حالانکہ جو لوگ احمق ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی چالاکی کا. تو بیک وقت دو کنٹرڈکٹری صفات چسپا کر رہے تھے ان پہ. قال یا قوم, کہنے لگے اے میری قوم, لیس بی صفاہ, مجھے کوئی حماقت نہیں لاحق, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے لوگ اس کو کبھی بہکا ہوا اور کبھی احمق بے وقوف تصور کرتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی, میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں, امانت دار ہوں, میں تمہارا ناصح اور امین ہوں. پیغمبر کی زبان سے اپنی صفائی میں ان دو الفاظ کا ادا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ دین کی دعوت دینے والے کا دل لوگوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر خیرخواہی نہ رہی تو کم از کم اس رستے پہ آپ لوگوں کو نہیں لا سکتے. یہ شرط ہے, پہلی شرط. آپ تبلیغ میں کامیاب ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں. کیونکہ جب خیرخواہی آ جاتی ہے نا, پھر دوسرے کی طرف سے آنے والی باتیں, تانے, تکلیفیں, نقصان, وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں. پھر انسان گالیاں بھی کھا سکتا ہے, پتھر بھی کھا سکتا ہے, زخم بھی کھا سکتا ہے ان لوگوں سے. اور اگر خیرخواہی نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بات بھی انسان کو دوسروں سے ناراض کر دیتی اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انا لکم ناصح امین. ناصح, ناصح کا مطلب صرف نصیحتیں کرنے والا نہیں. کیا مراد ہے؟ خیرخواہ. کوئی حریف نہیں تمہارے, تمہارا سیاسی مد مقابل نہیں ہوں, کوئی اپوننٹ نہیں ہوں. اور پھر امانت دار. امانت دار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ سب پہنچانا چاہتا ہوں, چھپاؤں گا نہیں اس کو. یعنی اپنے کام میں پوری کمٹمنٹ. امانت دار کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ کمیٹڈ شخص کے. خیانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ خیانت اسی چیز کا نام ہے نا, کہ آپ بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کریں اور جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کام کو پورا نہ کریں جو آپ پہ ڈالا گیا ہے, اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں. کوئی شخص تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو, جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہو. خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی کہ پیسوں کے معاملے میں آپ فراڈ کریں یا دھوکہ دیں, وہ تو ہے ہی, لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی جائے اس کو پورا نہ کیا جائے. وقت میں کوتاہی کرنا, کام میں کوتاہی کرنا, ٹال مٹول کرنا. اب ایک شخص پیغمبر کا ٹائٹل تو پائے اور ذمہ داری نبھانے کی بجائے گھر میں سویا رہے, تو اس طرح تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. اس کو پھر قربانی دینی پڑتی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیسی کیسی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی. آپ نے کبھی کوئی ایسا آرٹیکل یا کوئی ایسی چیز پڑھی ہوگی کہ جس میں مختلف موویز بنانے والوں کی کمٹمنٹ کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایک کردار کو نبھانے کے لیے کئی کئی سال تک ایک خاص ماحول میں رہے, ایک خاص کلچر کا مشاہدہ کیا, اس کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر ایکٹنگ کی اس کے مطابق. پرندوں کے بارے میں مثلا ایک شخص اگر مووی بنا رہا ہے ان کی عادات کے بارے میں, ان کے دلچسپیوں کے بارے میں, تو آپ دیکھیں کہ مثلا آپ تو اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہاں پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے, پھر وہ انڈا نظر آ گیا آپ کو, پھر وہ ٹوٹ رہا ہے, پھر اس میں سے بچہ نکل رہا ہے, بچے کو یوں فیڈ کر رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیچ کرنے کے لیے کتنے سال اپنے ایک خاص کام میں گزارے ہوں گے, کہ کس موسم میں کس علاقے میں جا کر رہنا ہوگا, کس قسم کے لباس پہن کر گھومنا ہوگا, کیا انسٹرومنٹ ساتھ اٹھانے ہوں گے, کہاں کہاں کیا مناظر بندی کرنی ہوگی. اور بعض وقت ایک ہی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے مسلسل لیبارٹریز میں گزارنے پڑتے ہیں. جو لوگ بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں, بڑا کیا, عام دنیا کے کاموں میں, تو آپ دیکھیں کہ کتنے لانگ آورز کے لیے ڈیوٹیز دیتے ہیں. لیکن جو ہی دین کا کام آ جاتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ کام خود ہی ہوگا، یہ اس کا کام ہے، خود ہی ہو جائے گا. دنیا کے کاموں کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں ہم، اور دین کے کام خود ہو جائیں گے. خود بھلا کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. تو ناصحن امین، پیغمبر جب تک امین نہ ہو پیغمبری کا حق نہیں دے سکتا، مبلغ جب تک امین نہ ہو. اور یہ صرف مبلغ اور پیغمبری کی خصوصیات نہیں، جو بھی جنت کمانے کے دعوے کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتا ہو، ان سب کو یہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ایک کام وہ ہوتا ہے، آپ کوئی کام کرتے کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑا رہے اور آپ کرتے رہیں، اور جب کوئی پیچھا چھوڑے آپ اپنی جگہ سے بھاگ نکلیں، ٹال مٹول شروع کر دیں. مثلا اب آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ نہ لیا جائے تو آپ نہ پڑھیں، ٹیسٹ لیا جائے تو آپ پڑھ لیں. یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کروانے والا کام ہے نا. آج اگر آپ اس طرح کام کر رہے ہیں اور ساری زندگی اگر اس طرح ہی کرتے رہے اور ایک سال میں آپ کو پریکٹس نہ ہو، تو آپ دین کے کام کے قابل نہیں ہیں. اب مثلا میں ہوں، میرا ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک کمٹمنٹ ضرور ہے. اچھا سپوز آج میں چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہوں، آپ میں سے کون مجھے پکڑ سکتا ہے؟ ہے پکڑ سکتے ہیں آپ مجھے، میرے پیچھے آ سکتے ہیں؟ آپ کو تو ایڈریس بھی نہیں پتا میں کہاں سے آئی ہوں. آپ کیا کر لیں گے میرا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ آپ کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے، اس سے ایک عہد کیا ہے، سب سے بڑی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے. تو جب تک اس طرح کمٹمنٹ نہ آئے، میں یہ نہیں کہتی کہ میرے ہر کام میں پرفیکشن ہے، لیکن جتنا بھی تھوڑا سا کام ہے اس میں کمٹمنٹ ضرور ہے. تو اسی طرح دین کے ساتھ جب تک ہماری کمٹمنٹ نہیں، یہ میسج آگے نہیں پھیل سکتا. ہم بہت ذکر کرتے ہیں کرسچن مشنریز کا کہ اتنے ملکوں میں ان کا پیغام پھیل رہا ہے، اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ وہ کس طرح پوری پوری زندگی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر، آرام دہ علاقے چھوڑ کر، معلوم نہیں کہاں کہاں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ نہ بدلیں. اگر ہم واقعی اسلام کے خیر خواہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، ہر ایک کو. صرف چند لوگوں کی باتوں سے، چند لوگوں کے کام کرنے سے کام نہیں ہوگا، سب کو شریک ہونا پڑے گا، یہ سوچ کر کہ یہ ہم سب کا کاز ہے، یہ ہم سب کی پہچان ہے. مثلا آپ یہاں پر آتے ہیں اس بلڈنگ میں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ جنہوں نے دی ٹھیک ہے ان کو ثواب مل رہا ہے، ہمارا اس میں کیا، یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اس میں. ہم چاہیں تو دیواروں پہ لکیریں لگا دیں بے دھیانی میں، کارپٹ پہ پین کھول کے رکھ دیں داغ ڈالنے کو، یا پانی گرا دیں یا کچھ اور توڑ پھوڑ دیں، ہمارا کیا لگا ہے اس میں. نہیں، یہ آپ سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ سب کو، جو بھی آ کے چند لمحوں کے لیے بھی یہاں بیٹھتا ہے ان سب کی ریپرزینٹیشن ہے اس میں. چاہے آپ کا لگا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ اس سے وابستہ ہیں. تو جس جگہ انسان چند لمحے بھی گزارتا ہے اس کا بھی حق ہے. ایک بڑی خراب مثال دوں گی، آپ نے کبھی کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھا؟ کتا جس جگہ پہ بیٹھتا کیا کرتا ہے؟ کتے کے اندر بھی یہ سینس ہے کہ جس جگہ بیٹھتا ہے نا تو اپنی دم سے اس جگہ کو صاف کرتا ہے نا، ذرا سی دم ہلا کے اس کو پھیر کے وہاں بیٹھتا ہے، جیسے جھاڑو دے رہا ہو. ہم ٹیشوز پھینک کے اٹھتے ہیں، چیزیں پھینک کے اٹھتے ہیں، بیٹھتے وقت نہ دیکھیں گے کہ کرسی ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، ہمارے بیٹھنے کے انداز سے کوئی دیوار تو نہیں خراب ہو رہی، ہمارے کسی عمل سے کوئی اور گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. معلوم نہیں یہ بے نیازی کیوں. مومن تو کسی بھی چیز سے بے نیاز نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہر چیز میں میرے حق یا خلاف گواہی دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں ہو تو بہت شریف نظر آئے اور بازار میں چلیں تو پان کی پیک پھینکیں, نہیں, وہ زمین بھی گواہی دے گی, اللہ اس نے مجھے گندا کیا تھا, یہ گزرا تھا مجھ پر اور مجھ پہ یوں تھوک کے گزرا تھا اور سب کو اذیت دی تھی بیچ میں. کسی بھی جگہ جائیں آپ, کوئی رشتہ نہ ہو اس جگہ سے آپ کا, وہ جگہیں بھی آپ کی گواہی لے رہی ہیں, وہ بھی آپ کی تصویریں بنا رہی ہیں. قیامت کے دن وہ سین بھی آئیں گے. مسلمان ہر چیز کا خیر خواہ ہوتا ہے, خواہ وہ اس کی اپنی ہو یا نہ ہو. انی لکم ناصح امین, اور یہ دونوں صفات باہم بہت ملی ہوئی ہیں, خیر خواہی اور امانت داری. امانت دار وہی ہو سکتا ہے جو خیر خواہ ہو, اور خیر خواہی کا حق وہی دے سکتا ہے جس کے اندر امانت ہو. اوا عجبتم, کیا تم کو تعجب ہوا, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آ گیا, تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے, رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی, حیرانی کی کیا بات ہے. اللہ رجل منکم لینذرکم, تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے تاکہ وہ تم کو خبردار کرے. اچھا, اس میں حیرانی ان کی کس بات پر تھی کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے, یعنی صرف نصیحت کے آنے پہ حیرانی نہیں تھی, انسان کے نبی بننے پہ حیرانی تھی. اصل مفہوم یہ ہے آیت کا. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور تمہیں ساخت میں فراخی دی. تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے قد 12-12 فٹ کے تھے. زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, تمہیں تمہاری ساخت میں, تخلیق میں بہت وسعت دی, یعنی بہت لمبے چوڑے بنایا تم کو, جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بنایا تم کو. یہ اس قوم کی خاص نعمت تھی, خصوصیت تھی جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو. آلَاء, اس کا معنی نعمت بھی ہے, قدرت کے کرشمے بھی ہے, اچھی صفات بھی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو, اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو, وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے, لعلکم تفلحون, کہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے, یا دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے, اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا, اللہ کا احسان ماننا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں, سب کو بھلا دیں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور ان ہستیوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی, ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں, تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو, تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو, تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو. فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا, لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے. اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تو سچوں میں سے ہے, اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے, تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال. یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا, الٹا حجت بازی شروع کر دی. جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کا نہازہ ہو الحق من اندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا، واقع ہونے والا عذاب مانگ لیا. یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس. حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا. قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے. فرمائے یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری.